اب ہماری سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے اور سورہ مائدہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ سورت سب سے آخر میں نازل ہوئی، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں اس میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، جس نے پہلی 7 سورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ ان 7 سورتوں میں یہ شامل ہے کہ اگر ہم انہیں سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مجھے اور آپ کو پکارا ہے، ایمان جو لائے ہو، تو یہ میں دعویٰ کرتی ہوں نا میں ایمان لائی ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتی ہیں آپ ایمان لائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پکارا ہے۔ پورے قرآن میں 88 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے، اور اس میں سے 16 دفعہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے ایمان کی نسبت سے پکارا ہے۔ پچھلی سورتوں میں ہم نے یہودیوں کا، ان کی گمراہیوں کا تذکرہ پڑھا، ڈٹائیوں کا تذکرہ پڑھا، ہم نے عیسائیوں کی گمراہیوں کا تذکرہ پڑھا، ان پر اللہ کی لعنت کا ذکر پڑھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اس سورت میں احکامات ایمان والوں کو دیے ہیں، بتایا ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو، اپنے وعدوں کو نبھاؤ، وہ عہد جو اللہ سے کیے ہیں، وہ عہد جو اللہ کے رسول سے کیے ہیں، وہ عہد جو آپ نے کسی فرد سے کیے ہیں، ادارے سے کیے ہیں، کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی بھی وعدہ ہے، اپنے وعدوں کو نبھاؤ۔ قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اور پیچھے جو بنی اسرائیل پر لعنت پڑتے آئے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑے، نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، وعدوں کو نہ توڑنا، عہد کو نہ توڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ ارشاد فرماتے تو اس سے پہلے فرماتے، لا دین لمن لا عہد لہ، وہ دیندار ہی نہیں ہے جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ یہ بھی دین کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہے کہ ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارے رویے وہ کس طرح کے ہیں، اور وہ بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوں، تو یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ تو اگر وعدے نہ نبھائے جائیں، اللہ سے، اللہ کے بندوں سے جو وعدے ہیں ان کو نہ نبھایا جائے، تو دیکھیں پھر معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ آتا ہے اور کیسی ذلت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ خدا پرستی کی کون سی نشانیاں ہیں؟ ہر وہ چیز جو کسی بھی مسلک کی یا کسی بھی دین کی یا کسی بھی نظام کی نمائندگی کرتی ہیں وہ اس کی نشانی کہلاتی ہے۔ جیسے کسی کا سرکاری جھنڈا ہے، فوج اور پولیس وغیرہ کے یونیفارم ہیں، سکے ہیں، نوٹ ہے، یہ سب چیزیں حکومتوں کے شعائر ہیں۔ تو دین کے شعائر، کوئی بھی دین ہے، کوئی بھی مسلک ہے، ان کی گرجا ہے، ان کا کوئی بھی نشانی ہے، علامت ہے، ان کی دینی کتب ہیں، ہماری مساجد ہیں، ہماری دینی کتب ہیں، ہمارے حدود حرم ہیں، داڑھی ہے، پردہ ہے، جو چیزیں اللہ کی بندگی کی نشانیاں ہیں ان کو بے حرمت نہ کرو، ان کی تذلیل نہ کرو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کا احترام کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ حالت احرام میں جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہ 4 چیزیں ہیں، ایک شکار ہے، ایک حجامت ہے، تیسری خوشبو ہے، اور چوتھی میاں بیوی کا ریلیشن ہے۔ تو یہ چار چیزیں حرام، اور اس کے اندر شکار بھی حرام کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا۔ یہ چیزیں کیوں ممنوع ہو گئیں ساری؟ اس وجہ سے کہ پورا فوکس ہو اللہ کی بندگی پر، عبادت کے مقصد کے لیے آئے ہو تو ہر طرح کی چیزوں سے شکار میں مصروف ہونے کی بجائے، اور زینت اور پیار محبت کی باتوں کی بجائے، اللہ کے ساتھ پیار محبت کی باتیں، اللہ سے اطاعت کے وعدے، اللہ کے آگے سر جھکائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اصول اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت۔ تو یہاں جو اصول مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، کہیں پہ نیکی ہو رہی ہے، کوئی خیر کا کام کوئی کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کیجئے، اس کے ساتھ مدد کیجئے۔ ہم بہت ساری نیکیاں ہم اکیلے کرتے ہیں اور اکیلے کر سکتے ہیں، مثلا کوئی ذکر اذکار کرنا ہے، کوئی ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ تنہائی کی عبادت ہے، یہ انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے ایک لحاظ سے، لیکن انفرادی طور پر بھی ہم ان عبادتوں کو کر رہے ہوتے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارے نیکی کے کام ہیں جو اکیلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے نیکی کے کام ہیں جو اکیلے نہیں کیے جا سکتے، اس میں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس ہم آیت پر عمل کرنے والے ہوں تو آپ سوچیں کہ ہر کوئی خیر کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون و مددگار ہے، تو خیر کس قدر پھیلے گی؟ کوئی اگر کہیں شر پھیلتا بھی ہے، یا شر کوئی پھیلانے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو لوگ اسے روکتے ہیں اور اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، تو وہ شر جو ہے وہ دب جائے گا، وہ وہیں اس کا سانس گھٹ جائے گا۔ تو دیکھیں معاشرے میں برائیاں ختم ہوں گی اور بھلائیاں پھیلیں گی۔ تو گویا ہم نے شاید اس اصول کو چھوڑ دیا، تعاون کرنے والا نیکی کے کاموں میں، تو پھر کوئی بھی نیکی، اگر ہم اسی پروگرام کو لے لیں جو ہم یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ میں اکیلے نہیں کر سکتی تھی اگر آپ سب کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ بہت ساری ٹیم ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ہم مل کر اس کام کو کر رہے ہیں، اور آپ اس کو سن بھی رہے ہیں اور اس کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو نیکی کا کام مل کر کیجئے، مل کر اس میں برکت ہو جاتی ہے، وہ کام اتنا ہی زیادہ پھل پھول لاتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں ایک اکیلا اور دو گیارہ، اور قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے، تو اس طرح سے ہر کوئی جب اپنا حصہ نیکی میں ڈالتا ہے تو معاشرے کے اندر نیکی پھلتی اور پھولتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ مظلوم ہونے کی صورت میں مدد کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن ظالم ہونے کی صورت میں کیسے مدد کریں؟ فرمایا، اسے ظلم نہ کرنے دو، اسے ظلم سے روک لو، یہی اس کی مدد ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ پیمانہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ظالم کی بھی مدد کرنی ہے اسے ظلم سے روک کر، اور مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے اسے اس ظلم سے نکلنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جس نے بھلائی کا راستہ دکھا دیا اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا خود اس کے کرنے والے کو۔ یعنی آپ جب نیکی کے کام میں تعاون کریں گے تو وہ سب اس نیکی کے کام میں حصے دار ہوں گے، اور ان سب کا حصہ اس نیکی پھیلانے والوں کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں پھیلانے والا بنا دے اور برائیوں سے روکنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یعنی پیچھے پوری حرام کی جو چند ایک چیزیں جو حرام ہیں اس کی فہرست اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ 500 کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا یہ بھی اسلام میں منع ہے، حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے جا کر پوچھے تو اس کی 40 رات کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اعمال فسق ہیں۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ پھدک کر باہر نکل جانا، گویا یہ ایسے کام ہے کہ جو ہمیں ہم دین کی حدود کو کراس کر کے جس سے ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ وہ دین سے مایوس کس حوالے سے ہو گئے؟ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم دین میں تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ دین میں تبدیلی سے مایوس ہیں مگر دین پر چلنے والوں سے مایوس نہیں ہیں۔ وہ ان کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ ان سے نہیں ڈرنا بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کون سی آیت ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہٰذا حلال و حرام کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔ یعنی یہ دین ہر لحاظ سے مکمل، اعلیٰ ترین، اس سے بہتر بھی کوئی نہیں اور جامع ترین، کہ اس سے جامع بھی کوئی اور دین نہیں۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں جو چیز تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے اور جہنم سے دور کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، یا تمہیں اس کا حکم دیا جا چکا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والی تھیں یا دوزخ سے بچانے والی، دین نے ہمیں بتا دیں، سکھا دیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں جو اس دن دین نہ تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ اور ہم یہ سوچیں کہ اگر میں اور آپ، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری پرسنالٹی مکمل ہو، ہماری اولاد بہترین ہو، ہمارا گھرانہ بہترین ہو، ان کے لائف سٹائل میں کوئی کمی نہ ہو، ان کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو، ان کی شخصیت میں کوئی کمی نہ ہو، تو کیا کریں؟ اس دین کو اپنا لیں جس دین میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی خامی نہیں، جس میں کوئی خلا نہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں بھی مکمل ہو جائیں گی، ہماری پرسنالٹی بھی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اس دین پر چلنے کی توفیق دے اور اس پورے دین کو لینے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ یہاں شکاری جانوروں سے مراد وہ کتے، چیتے، باز، وہ پرندے کہ جن کو یہ علم سکھایا جائے شکاری نے کہ کس طرح سے شکار کو پکڑنا ہے، تو وہ جو شکار تمہارے لیے پکڑ رکھے وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اسے کھا سکتے ہو۔ اس سے ہمیں تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ کیسے؟ وہ کتا جس کے پاس یہ تعلیم ہے، جس کو تم نے تعلیم دی ہے اور اس نے وہ تعلیم تم سے سیکھی ہے، وہ جانور بھی افضل ہو گیا، وہ کتا بھی افضل ہو گیا دوسرے جانوروں سے، کہ وہ جو شکار پکڑے گا وہ تم کھا سکتے ہو۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جانور اگر سیکھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم کیوں بار بار پریشان ہوتے ہیں کہ عمر گزر گئی یا اب ہمارا یاد نہیں رہتا اور ہم سیکھ نہیں سکتے؟ بالکل ایسی باتیں کہنا اور کرنا چھوڑ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی بھی اللہ تعالی نے اپنے دین کی طرف موڑا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس دین کو سیکھیں گے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کا سارا کارنامہ زندگی یا کسی ریا کی بنا پر یا کسی نافرمانی، ایسی نافرمانی کی بنا پر ضائع ہو جائے، جس پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی روش پر چلنے کی توفیق دے۔ یہاں اہل کتاب کی عورتوں کا ذکر ہے، لیکن اس بارے میں ہم یہ دیکھ لیں کہ فقہا کہتے ہیں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام تو نہیں، مگر مکروہ ضرور ہے۔ حضرت عمر جو تھے وہ اہل کتاب کی آزاد منش عورتوں کو اس اجازت سے خارج قرار دیتے تھے، یعنی وہ عورتیں جو بے دین ہو چکی ہوں، اہل کتاب کی ہوں اور بہت زیادہ لبرل ہوں، اپنا دین بھی چھوڑ چکی ہوں اور آزاد ہوں، ان عورتوں کو، آزاد سے مراد یہ کہ ہر طرح کی حدود و قیود سے آزاد ہوں، تو ایسی عورتوں کو ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ جب غیر مسلموں میں یا آپ کہہ لیں اہل کتاب میں دینداری کو دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو مسلمانوں میں دینداری ہم کیوں نہ دیکھیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، خاندانی شرف کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اور اگر تو ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے، یعنی تمہیں بالآخر اس عمل پر ندامت ہوگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ ان آیتوں میں اہل ایمان کو وضو کا اور غسل کا حکم اور تیمم، یہ تین چیزیں یہاں پتہ چل رہی ہیں، اور وضو کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی لے کر اپنے قریب کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے، اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتھنوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر جب وہ اللہ کے حکم سے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ اس کے ساتھ ہی دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ داڑھی سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اس سے سارے گناہ کناروں سے بھی گر جاتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے گناہ پوروں سے نکل جاتے ہیں، پھر اس طرح جب وہ اپنے قدم دھوتا ہے تو گناہ پاؤں سے بھی جھڑ جاتے ہیں، پھر کھڑا ہو کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے شایان شان حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اپنا دل اللہ کے لیے دوسرے خیالات سے خالی کر لیتا ہے، تو وہ اس نماز کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا اجر ہے، گناہوں سے پاکی ہے، طہارت ہے، جسم کی بھی طہارت ہے، روح کی بھی طہارت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، نہ خیانت کے مال سے کی گئی خیرات قبول ہوتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں جس شخص نے وضو کیا اور بہت اچھی طرح سے وضو کیا اور پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ تو ہمیں محبت کے ساتھ اور پورے کامل طریقے سے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا ہے، وہ وضو جو اتنے بہت سارے میرے اور آپ کے لیے گناہوں کی معافی اور جنت کے دروازوں کے کھلنا اور نمازوں کا قبول ہونا، اتنی بہت ساری بھلائیاں لیے ہوئے جو وضو ہے، اہتمام سے اس وضو کو کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہیں تیاری سے جاتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، وہ کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، پارٹی ہوتی ہے، ہم تیاری کرتے ہیں اس کی، اس فنکشن کو انجوائے کرتے ہیں۔ نماز کی تیاری وضو ہے۔ وضو کو کامل طریقے سے، اچھے طریقے سے کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ نماز میں بھی لطف دے گا۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہمیں پا لیا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، ہم وضو کر رہے تھے اور جلدی میں اپنا پاؤں پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے، اللہ کے رسول نے بلند آواز میں تین مرتبہ فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، کہ ان ایڑیوں کے لیے آگ میں بڑی ہلاکت ہے، یعنی وہ ایڑیاں جو وضو میں خشک رہ گئیں وہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جب یہ حدیث پڑھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ وہ صحابہ تھے، پیارے نبی کے ساتھ تھے، جہاد کے سفر میں تھے، اور پھر اگر وہ وضو کرنے میں اور وہ نماز پڑھنے جا رہے تھے اور پھر وضو میں اگر ان سے کوتاہی ہوتی ہے تو پیارے نبی نے پکار کر کہا ان ایڑیوں کے لیے آگ میں بڑی ہلاکت ہے، یعنی جو وضو اہتمام سے نہ کریں تو ان کے لیے ہلاکت ہے، جو وضو کو پوری طرح سے نہ کریں انہیں آگ کے عذاب کی وعید ہے، تو جو نماز ہی سرے سے نہ پڑھیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے دین پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے اقرار تو یہ کیا ہے کہ ہم مانیں گے، لیکن ہم اپنا طرز عمل دیکھ لیں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہم یہ روایت تو کوٹ کرتے ہیں لیکن یقیناً اس پر عمل کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم انصاف کی بات کریں، حق کی بات کریں، درست بات کریں۔ صرف اس وجہ سے کہ کوئی ہمارا اپنا ہے، رشتہ دار ہے، تو ہم حق کو پسے پشت نہ ڈالیں ان کی حمایت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کرنے والا بنا دے۔ پیارے نبی کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک انصاف کرنے والے لوگ رحمان کے دائیں نور کے ممبر پر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے تابع ہیں انصاف کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے دائیں جانب ممبر پر، نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کرنے والا بنا دے، انصاف کی بات کرنے والا، حق بات کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا، رہے وہ لوگ جو کفر کریں، اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے جبکہ ایک گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ نقیب نقب سے ہے اور نقب کا مطلب ہوتا ہے ٹوہ لگانا، حالات سے واقفیت حاصل کرنا اور پھر اس کے مطابق انتظام کرنا۔ تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، پیچھے ہم 12 چشموں کا ذکر پڑھ کر آئے کہ ان 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری کر دیے، تو وہ ان کے 12 سردار، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر کب؟ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکات دی، یعنی اللہ کا حق بھی ادا کیا، بندوں کا حق بھی ادا کیا، اپنے جسم کو بھی گھلایا، اپنے مال کو بھی اللہ کے رستے میں لگایا، اور صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ اور کیا کرنا ہوگا، میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی۔ آپ رسولوں کی مدد پہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف نمازیں پڑھ لینا اور زکات دینا کافی نہیں ہے، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب آپ اور میں رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور رسولوں کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس زمین پر تمام انسانوں میں سے بہترین انسان ہیں، ان کا اخلاص، ان کی محنتیں، ان کی ریاضتیں، ان کی تڑپ، میں اور آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ رسول بھی تنہا دین کو نافذ نہیں کر سکتے، غالب نہیں کر سکتے، بندوں کو رب سے تنہا نہیں جوڑ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ان کی مدد کرو گے۔ اللہ ہمیں رسولوں کی مدد کرنے والا بنا دے، اللہ کے نبی کا جو مشن تھا اس مشن کو آگے بڑھانے والا بنا دے۔ بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں ہم، ہماری بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور جن کی بڑی ذمہ داریاں ہوں انہیں چھوٹے چھوٹے کام سوٹ نہیں کرتے۔ وہ ایک تابعی ہیں، وہ جب نوجوانوں کو انہوں نے کہیں شغل میلہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ وہ مسافر جو کسی بڑی مہم پہ روانہ ہوں، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ دن میں کھیل کود میں وقت گزارے، رات کو سو کر گزارے، تو کیا وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے؟ اور اس بات نے ان نوجوانوں پر اتنا اثر کیا کہ اس میں سے کچھ نوجوان جو ہیں وہ نکل کر ان تابعی کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے میری اور آپ کی، صرف انفرادی عبادت کافی نہیں ہے، بلکہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، زکوٰۃ کے بعد پھر اچھے قرض کا، کہ صرف زکوٰۃ کافی نہیں ہے، مال میں سے مزید بھی اللہ کی راہ میں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی اور دین کے غلبے کے لیے بھی۔ اور اچھے قرض سے مراد کیا ہے؟ جائز کمائی، حلال کمائی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ خرچ کی جائے، تو یہ قرض حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ گویا صدقہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یعنی جب اللہ کے حکموں پر نہیں چلتے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، جب گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ان دلوں کو نرم کیسے کریں؟ ہم دیکھتے ہیں، ہم جب کسی چیز کو گلانا ہوتا ہے تو ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں، قرآن کا پانی اس دل پر پڑنے دیں، پھر یہ دل کی زمین نرم ہوگی، پھر اس میں اچھے اچھے اعمال کے، نیکیوں کے پودے لگائیں، پھر اس کے پھل پھول نکلیں گے اور اس کے ثمرات خود بھی دیکھیں گے اور دنیا بھی اس کا پھل کھائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ان کا حال یہ ہے کہ وہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔ ونسو حو مما ذکروا بہ، جو تعلیم دی گئی اس کا بڑا حصہ بھول چکے سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ آج جو ہم اپنی یادداشت کی کمزوری کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں کوئی بات یاد نہیں رہتی، ہم بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کے دین، اللہ کے قانون کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بھول جاتے ہیں، تو اس کا بڑا سبب نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹنے والا بنا دے، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، اور جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہیں۔ لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ ہم میاں کی پسند اختیار کرتے ہیں، کبھی بچوں کی پسند اختیار کرتے ہیں، یہاں اللہ اپنی پسند بتا رہا ہے کہ میری پسند کیا ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پسند کے طریقے پہ ڈھلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے۔ یعنی ان آیتوں میں ہمارے سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ کہ دشمنیاں کب پلتی ہیں، نفرتیں کب ابھرتی ہیں، اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ جب اللہ کا دین بھلا دیا جاتا ہے، جب اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، تو آپس میں مسائل ہوتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں۔ اس قرآن کو سمجھیے کہ جیسے کوئی گلو ہوتی ہے اور گلو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے، یہ قرآن دلوں کو جوڑتا ہے، یہ قرآن آپس میں محبت اور پیار کو اور اتحاد اور اتفاق کو جنم دیتا ہے، یہ قرآن بندوں کو رب سے بھی جوڑتا ہے اور بندوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق اور اتحاد اور پیار اور محبت عطا فرمائے اس قرآن کی برکت سے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، جو کتاب الہی کی بہت سی باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ روشنی کا سفر ہے، یہ قرآن کا سفر اندھیروں سے روشنی کا سفر ہے۔ ہم قرآن کے بغیر یوں سمجھ لیں جیسے ہم اندھیروں میں جیرے ہوتے ہیں، گرتے ہیں، پڑتے ہیں، بھٹکتے ہیں، ٹھوکریں لگتی ہیں، اور پھر جب قرآن کی روشنی آتی ہے، قرآن کی روشنی میں داخل ہوتے ہیں، پھر راہیں سوجھتی ہیں، پھر طریقے پتہ چلتے ہیں، پھر رہنمائی ہوتی ہے، پھر ہم اپنا آپ سنبھال پاتے ہیں۔ اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے روشنی مانگے، اللہ سے باتیں کیا کریں، پروردگار تو بتا کہ میں کیسے زندگی گزاروں، تو میری رہنمائی کر۔ اور جب قرآن کھول کر بیٹھے ہوں تو دوسرے ہر طرح کے خیالات سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ جس طرح ہم کسی سے کال پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے کا کوئی بہت اہم شخصیت ہے، بڑی ہماری پسندیدہ شخصیت ہے، اور ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بچہ آتا ہے تو ہم اس کی بات کو توجہ نہیں دیتے کیونکہ کال ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری اپنے رب سے کال ملی ہوئی ہے، ہم اپنے رب کی باتیں سن رہے ہیں، ہم اس سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ تو اس دوران میں اپنے آپ کو دوسرے تمام خیالات اور پریشان اور غموں سے فارغ کر لیں، اور اپنے کاموں کو ترتیب ضرور دیں، ان کاموں کو سر انجام ضرور دیں، لیکن پھر اللہ کے حوالے کر کے بے غم ہو کر قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت سے رہنمائی لینے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ معاذ اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دلیل دی ہے، اور حالانکہ وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو معاذ اللہ قتل کر دیا، گو ایسا نہیں ہے، لیکن اپنے تئیں تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو اگر وہ خدا تھا معاذ اللہ، تو پھر وہ فوت کیسے ہو گیا، وہ کیسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ یا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں کہ اگر ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم نام لیوا ہیں، تو پھر دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، پھر کیوں رگڑے اور کھدیڑے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس سزا سے پلٹنے والا نہ بنا، ہمیں آفتوں سے، بیماریوں سے، عذابوں سے پلٹنے والا نہ بنا۔ اللہ ہمیں توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے پلٹنے والا بنا دے۔ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو، اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 ہم پڑھ رہے ہیں۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انہیں دین دیا، شریعت دی، ان میں بہترین لوگ پیدا کیے۔ انبیاء اس دنیا کے بہترین انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ان بہترین انسانوں کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا، اور تمہیں بادشاہت دی۔ حضرت یوسف کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اقتدار عطا کیا۔ تو دین اور دنیا دونوں نعمتوں کا مل جانا کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہے، اور نعمتوں کا یاد کرنا شکر کا جذبہ بڑھاتا ہے، ہمارے اندر کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نعمتوں کا احساس کریں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، اور ان نعمتوں کو اللہ کے رستے میں لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں، یہ آپ دیکھیں یہ لوگوں کی سوچ اور ان کا رویہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے اور ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، تو اس سوچ کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان دو لوگوں کا تذکرہ کیا، ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ دین کے رستے پر ڈٹ جانے کی نعمت ہے، ہر طرح کے حالات میں دین پر جم جانے کی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں دیکھیں کہ کتنی آسان سی بات ہے کہ دروازے کے اندر داخل تو ہوں، کام کو شروع تو کریں، ہمت تو کریں۔ ہم پہلے ہی ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کام ہو نہیں سکتا۔ نیکی کا ارادہ کریں، کام کو شروع کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ راہیں بھی کھولتا ہے اور اللہ ساتھی بھی دیتا ہے۔ وہ کسی نے اچھا شعر کہا ہے نا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانبِ منزل، مگر راہ رو ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو بس فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا کام ہے۔ اللہ اس دین کے کام کو ضرور کرے گا اور ضرور کرائے گا۔ ارادہ کرنے کی دیر ہے، اس رستے میں قدم اٹھانے کی دیر ہے، اللہ اس میں مدد ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے پھر یہی کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو۔ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہاں سوچے کہ ایک تو پیغمبر کے لیے کتنی بڑی اذیت کی بات ہے کہ اس کی امت اور اس کی قوم جو ہے دین کے رستے پر چلنے سے انکار کر دے، جہاد کرنے سے انکار کر دے، نبی کا ساتھ دینے سے انکار کر دے، اور کیا انداز ہے کہ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اپنے رویوں پہ ہم نظر ڈال لیں، کہیں ہمارا معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دین کو غالب کرنا یہ رسولوں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ دینداروں کا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے۔ انا هاهنا قاعدون، ہم تو بیٹھے ہوئے، ہمارے تو بہت سارے کام ہیں، ہمارے تو بڑے مشاغل ہیں، ہماری بڑی مصروفیات ہیں، ہم تو بس اپنے کام کر رہے ہیں، یہ دین کا کام کوئی اور کرے، وہ اللہ والا کوئی آئے وہی اس کام کو کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہماری وجہ سے اسلام کو عزت دے، اللہ ہمیں اس دین کے کام میں کھپا دے، اللہ ہم سے اس کام کو لے لے، ورنہ اللہ کے لیے لوگوں کی کمی نہیں ہے، نقصان اس میں میرا اور آپ کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ یعنی حضرت موسیٰ کو دیکھیے، جب کوئی نہیں مانا، کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے تو کیا کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم ہمت ہار دیں، کوئی چلے تو ٹھیک ہے، نہ چلے تو میں تو چلوں گی، میں تو یہ کام کروں گی۔ تو حضرت موسیٰ کی ذات سے مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ گناہوں سے نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں، اور ذلت اور خواری اگر آج بھی امت کے اوپر ہے تو اس کی اصل وجہ یہی دین سے دوری، اللہ کی کتاب سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو قدیم انسانی رویوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اپنی کمزوریوں کی، اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کی بجائے دوسروں کی خوبیوں سے جلنا، کڑنا اور حسد کرنا، یہ پرانی ریت ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کی وجہ بتائی ہے کہ اللہ کب کسی کی قربانی کو قبول کرتا ہے، کب کسی نیکی کو قبول کرتا ہے، جب اخلاص ہو اور جب اللہ کی نافرمانی سے پرہیز ہو۔ تو ہمیں بھی اگر اپنی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانی ہے تو یہ سوچ لیں کہ تقویٰ کے بغیر وہ قربانی قبول نہیں ہو سکتی، وہ نیکی قبول نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے روزے قبول کروانے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، یعنی یہ زیادتی ہے اور میں یہ زیادتی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مقتول کے گناہ بھی قاتل کے ذمے میں آ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے دو لشکروں یا دو صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے، پھر کسی شخص کی تلوار میری گردن اڑا دے یا کسی کا تیر مجھے مار ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر، بخاری کی ایک حدیث کے اندر، ہم یہ جانتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا، قیامت کے دن ظالم کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے، کسی کے اوپر زیادتی کرنے سے اور ظلم سے ڈرنا چاہیے۔ ظلم کر کے ہم اپنی ہی نیکیاں اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں، اور اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ بعض اوقات انسان اپنے نفس کی تاویلوں سے جائز کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کا تکبر اس طرح توڑتے ہیں کہ جانوروں سے بھی اس سے سکھاتے ہیں انسان کی کیا حیثیت ہے، یعنی جانور بھی اس سے افضل ہو گیا جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح سے کسی چیز کو چھپانا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ یہاں پچھتاوے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے اپنے اس گناہ پر شرمندگی ہوئی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ اگر قابیل توبہ کرتا، اگر اپنے کیے پر پچھتاتا، تو اپنے اس گناہ کو بھی بخشوا لیتا اور قیامت تک ہونے والے گناہ بھی اس کے حصے میں نہ آتے۔ آپ سوچیں کہ ندامت کتنی ضروری ہے، توبہ کتنی ضروری ہے۔ ہم توبہ کر کے، شرمسار ہو کے اور اپنے رویے کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو کتنے بڑے بوجھ سے اور کتنے بڑے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اس توبہ کی قدر کریں، اس مہلت کی قدر کریں جو مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے، ورنہ نہ صرف اپنے گناہوں کا بار اٹھانا پڑے گا، ان لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو ہمارے زیر تربیت ہیں، جو ہمیں فالو کرتے ہیں، جو ہمیں دیکھتے ہیں۔ اور پچھتاوے انسان کو مار ڈالتے ہیں۔ انسان عام طور پر پچھتاتا ہے دو باتوں سے، کہ مجھے وہ فلانا کام کرنا چاہیے تھا، میں نے کیوں نہیں کیا، یا مجھے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیوں کیا۔ تو قرآن یہ مزاج سکھاتا ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کو بھول جائیے، اس پر اللہ سے معافی مانگ لیجئے، توبہ کر لیجئے، لیکن اگلے لمحات کو قیمتی بنا لیجئے۔ اب آئندہ کے لیے منصوبے بنا لیں، اب نیکی کے رستے کو اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، کہ جان بچانے کا کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کہ اتنا بڑا اجر ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دے دی۔ ہمارا میڈیکل کا شعبہ اس بات پر عمل کر لے، اگر اخلاص کے ساتھ، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان بچائے، تو دیکھیں کتنا زیادہ اجر و ثواب کمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی بس نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پروردگار تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اس آیت میں وسیلے کا تذکرہ ہے۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ ذریعہ، ہر وہ سبب جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور وسیلے کی جو جائز صورتیں ہیں اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کے نام سے اس کی صفات کا واسطہ دے کر مانگنا، یہ چیز وسیلہ ہے۔ یعنی ہم دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے ہم تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، پروردگار تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اور اللہ کے پاکیزہ ناموں کے واسطے سے بہت ساری دعائیں ہیں، تو اس طرح سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کو اللہ کے نام کو اور اللہ کی صفات کو واسطہ بنا کر اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ دوسرا وسیلہ، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو سیدنا عباس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے اور کہتے، یا اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا، اب اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائے ہیں، ہم پر بارش برسا، تو راوی کہتا ہے کہ پھر بارش ہو جاتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور تیسری صورت میں اپنے ہی نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اور اس کی دلیل وہ طویل حدیث ہے جو بخاری میں بہت ساری جگہوں پہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے تین شخص ایک دفعہ سفر میں جاتے ہوئے طوفان باد و بارہ میں گر گئے تو ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اتفاق سے ایک بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا ہوا آیا جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ تینوں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ اس وقت صرف اللہ ہی سے دعا کام آ سکتی ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی ایسے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگے جو اس نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ چنانچہ پہلے شخص نے اپنے عمل کا واسطہ دے کر دعا کی، اور پھر دوسرے نے واسطہ دے کر دعا کی، اور پھر تیسرے نے دعا کی، تو پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا اور غار کا دہانا کھل گیا اور وہ لوگ باہر نکل آئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے پاکیزہ نام سے، آپ اللہ کی صفات کے وسیلے سے، اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اور نیک لوگوں کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری حصے میں وہ اصل وسیلہ بتا دیا، وہ اصل ذریعہ بتا دیا کہ اس کی راہ میں جد و جہد کرو، اس کی راہ میں محنت کرو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور وسیلہ ایک اور مقام کا بھی نام ہے۔ وسیلہ جنت میں اللہ کے عرش کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے۔ اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں بھی ہو اور یہ ہمارا عمل بھی بدل دیں، اللہ ہمیں اپنی راہ میں محنتیں کرنے والا بنا دے، اور اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں مرد کے جس طرح سے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اسی طرح سے عورت کے ہاتھ، تو عورت پر کوئی شفقت یا رحمت مزید نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ ویسے تو عورتیں بہت برابری کا دعویٰ کرتی ہیں، دین نے اچھائی کے اعتبار سے، نیک اعمال کی جزا کے اعتبار سے، برے اعمال کی سزا کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں رکھی ہے، اور چور بہرحال قرآن کہتا ہے والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، مالی معاملات اللہ کی نظر میں اتنے اہم ہیں کہ کسی کے مال کو ناجائز حاصل کرنا اسلام کے نزدیک اس قدر پسندیدہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. بہرحال یہ چیز ہماری ذہن میں رہے کہ یہ ہاتھ کاٹا جانا ایسا نہیں ہوگا کہ افراد خود ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر لیں گے اور چور کے ہاتھ کاٹ دیں گے، اس کے لیے اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کا ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی یہ آیتیں پڑھتا رہے، اور ظاہر ہے یہ آیتیں حروف پر مشتمل ہیں اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، آپ سوچیں کہ ان آیتوں کی خالی تلاوت پر اتنا اجر و ثواب ہے، تو اس قانون پر عمل درآمد سے معاشرے پہ کتنی خیر و برکت نازل ہوگی، اور دنیا اس کے اثرات اور اس کے ثمرات جو ہے وہ دیکھے گی. اور میں اور آپ اگر کہیں کہ اچھا یہ تو اسلامی حکومت کے کرنے کا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، تو اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ اگر آپ کو نماز کے لیے کہا جائے اور آپ کہیں کہ میرے تو کپڑے ناپاک ہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو کوئی آپ سے کہے گا نا نہا دھو کے کپڑے بدل لیجئے اور نماز ادا کر لیجئے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے نماز نہ پڑھنے کی. تو بالکل اسی طرح سے اگر ہمارے حکمران شریعت پر نہیں چلتے ہیں تو بدل ڈالیے ان حکمرانوں کو، اور صالح لوگ لے آئیے جو قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرنے والے ہوں، جو قرآن اور سنت کے مطابق نظام چلانے والے ہوں. اسلام کی رحمتوں اور برکتوں کے اس دین سے معاشرے کو اور انسانیت جو ترس رہی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ڈاکٹرز ہڑتال پر چلے جاتے ہیں اور مریض تڑپ رہے ہوتے ہیں، بالکل یہی سچویشن ہے کہ دنیا تڑپ رہی ہے اس وقت. امن اور سلامتی کا مذہب صرف اور صرف اسلام ہے، اور ہم ان ڈاکٹروں کی طرح ہڑتال پر گئے ہوئے ہیں، تو سوچیں کہ جس طرح مریض ان ڈاکٹروں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، تو دنیا ہمارے لیے کیا کہے گی قیامت کے دن جب وہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نظام کو نافذ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. بہرحال کچھ اور چیزیں بھی ہیں اس کے ضمن میں کہ پیارے نبی کے زمانے میں حقیر چیزوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا، اور فقہا کے نزدیک پھل سبزی پکا ہوا کھانا اس قسم کی چیزوں پر ہاتھ کٹنے کی سزا نہیں ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان چوریوں پر سرے سے کوئی سزا ہی نہ دی جائے، مطلب یہ ہے کہ ان جرائم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس کی طرف مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو. جسے اللہ ہی فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا. یہ جھوٹ سننے والے اور حرام مال کھانے والے ہیں. ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے. جب جھوٹی باتیں سنی جائیں، جب برے لوگوں کی صحبت میں رہا جائے، تو پھر حرام کمائیاں بھی ہوتی ہیں اور حرام زندگی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حرام کے مال کھانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہو، آگ اس کے زیادہ لائق ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کر دو ورنہ انکار کر دو، انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔